الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير صدق الله العظيم. حضرت ڈاکٹر عبدالعی صاحب عارفی نور اللہ مرقدہ جن کی نسبت سے یہ خانقاہ عارفی ہے, حضرت اکثر اپنی مجالس میں یہ بات ارشاد فرماتے تھے کہ دیکھو بھائی جیسی کرنی ویسی بھرنی. پھر فرماتے تھے, میں اپنے الفاظ میں اس کو یوں کہتا ہوں, ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے. یہ حضرت ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ کے الفاظ ہیں, ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے. جیسا کرو گے ویسا بھرو گے, جیسی کرنی ویسی بھرنی. جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے, نہیں مانتا تو مر کے دیکھ. اللہ تعالیٰ نے نظام ہی ایسا رکھا ہے ہمارا. پورے عالم اسلام میں اور پوری دنیا کے اندر اس وقت جو مسلمانوں کی حالت زار ہے, جہاں دیکھو مسلمانوں کی تعداد بھی زیادہ, ٹیکنالوجی میں بھی کوئی ایسے گئے گزرے نہیں, طاقت بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن اس کے باوجود پوری دنیا کے اندر اس وقت مسلمان ذلیل و رسوا اور خوار ہو رہا ہے. انفرادی طور پر بھی, اجتماعی طور پر بھی. کیوں ہو رہا ہے؟ فرماتے تھے اس کی وجہ خاص یہ ہے کہ گناہ. جب مسلمان اللہ کا نافرمان ہوا ہے, تب اللہ کا عذاب اس پر اس صورت میں مسلط ہوا ہے کہ غیر اقوام اس پر چڑھ دوڑتی ہیں اور ذلیل و رسوا کرتی ہیں, اجتماعی طور پر بھی انفرادی طور پر بھی ذلیل و رسوا کرتی ہیں یہ اقوام ہم کو. گناہ, فرماتے تھے یہ گناہ کا خاصہ ہے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو باوجود کثرت کے اللہ تعالی ان کے دلوں میں بزدلی ڈال دیا کرتے ہیں. آج مسلمان تعداد میں کم نہیں ہیں, لیکن جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تم اس زمانے میں کثیر ہوگے لیکن تمہارے اوپر وہن ڈال دیا جائے گا. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ وہن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا, حب الدنیا و کراہیت الموت, دنیا کی محبت اور موت کو ناپسند کرنا. جب انسان کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ دنیا کی محبت, آج 400 گز کا بنگلہ ہے, اب 600 چاہیے, 800 چاہیے, بڑھتے 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 دنیا کی محبت کم نہیں ہوتی. جو آدمی بوڑھا ہوتا ہے, حدیث پاک کا مفہوم عرض کر رہا ہوں, ویسے ویسے اس کی دو چیزیں جوان ہوتی رہتی ہیں, ایک عمر کی لمبی امید اور اسی طرح لمبی لمبی جو ہے نا خواہشات کا باندھا, طول عمل اور طول عمر, دونوں لمبی لمبی. ابھی تو میاں کسی بڑی عمر کے کہہ دو, حضرت آپ ضعیف ہو گئے ہیں, کس نے کہا تم کو بوڑھا کہتے ہو؟ مجھے شرم نہیں آتی, ابھی تو میں جوان ہوں. صحیح ہے جی, میں نے کہا تھا آپ کہتے رہیے, 100 دفعہ کہیے صبح سے شام تک, میں جوان ہوں. ہاں, ملک الموت جب آنے انشاءاللہ وہ تو آئیں گے, آپ کا سرٹیفکیٹ نہیں لائیں گے, اپنا ڈیتھ سرٹیفکیٹ لائیں گے کہ ہمارے حساب سے آپ کا کام پورا ہو چکا ہے بھائی. تو میرے عزیزوں, یہ وہن ڈال دیا جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے. آج پورے عالم اسلام میں جہاں دیکھیے گناہوں کی ایک فہرست ہے, لیکن چند گناہ گنا دیتا ہوں. سب سے پہلا گناہ بے پردگی اور بے حیائی کا. اتنا بڑا گناہ ہو رہا ہے کہ نہ اس سے عالم دین کا گھر بچا ہے, نہ قاری صاحب کا گھر بچا ہے, نہ دیندار اس سے محفوظ ہے نہ بے دین اس سے محفوظ ہے. اچھے اچھے دیندار مدرسے میں پڑھنے والے پڑھانے والے آٹھ رشتے قریبی ہیں، ماموزاد، چچازاد، خالازاد، پھپیزاد، چچی سے، مومانی سے، بھابی سے، سالی سے، یہ آٹھ رشتے قریبی ہیں لیکن چچی مومانی سے پردہ نہیں ہو رہا، ماموزاد، چچازاد، خالازاد، پھپیزاد سے امام صاحب کا پردہ نہیں ہو رہا تو مقتدی کا پردہ کیسے ہوگا؟ ایک عالم دین کا ایک طالب علم سے پوچھو آپ ماموزاد، چچازاد، خالازاد، پھپیزاد سے پردہ کرتے ہیں تو نظریں نیچی جھکا لیتا ہے شرم کے مارے کے پردہ ہی نہیں کرتے. چچی سے پردہ کرتے ہو چچی سے بھی پردہ نہیں، مومانی سے پردہ کرتے ہو مومانی سے پردہ نہیں، بھابھی سے پردہ کرتے ہو جی بھابھی تو ہماری ماں کی طرح ہوتی ہے بھائی، اس کو تو ہم ڈبل لگا کے دیتے ہیں. سب کو بیٹھے ہوئے ہوں گے دسترخوان پہ، اپنی اماں سے نہیں پوچھے گا بھابھی سے پوچھے گا، بھابھی آپ کو مکھن ڈبل لگاؤں سنگل لگاؤں؟ بھابھی بھی ہوشیار ہوتی ہیں، کہہ رہے بیٹا پورا مکھن کی ٹکیا اس پہ رکھ کے دے دے مجھے. ہاں بھابھی کے ساتھ بیٹھ کر تنہائیوں میں باتیں ہو رہی ہیں، حرام کام ہو رہا ہے، بے پردگی پوری دنیا کے اندر. آج اگر بے پردگی کے وبال سے با پردہ کو اگر ہم تناسب دیں تو شاید ایک لاکھ کے مقابلے میں ایک بھی نہ آئے. ایک لاکھ عورتیں بے پردہ ہوں گی اور ایک عورت پردے والی ہوگی، یہ تناسب بھی میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، شاید اس سے زیادہ ہی ہو. جب بے پردگی اور بے حیائی آتی ہے نا تو پھر زندگیاں تباہ ہوتی ہیں، گھر گھر آگ لگتی ہے. جب ہمارا یہ مسجد بنی تو ایک صاحب میرے پاس آئے، طلاق ہو گئی بیوی کو، طلاق دے دی، تین طلاق ہیں. کیوں ہو گئی؟ اسی بے احتیاطی کی بنا پر. ہاں ارے بھائی میرا بھائی ہے، میرا بھائی ہے، میرا بھائی ہے، ماموزاد میرا بھائی، چچازاد میرا بھائی، تایازاد میرا بھائی، پھپیزاد، خالازاد سب میرے بھائی ہیں. اور وہ بھائی اتنا ہوشیار ہے کہ بھائی کی موجودگی میں گھر میں نہیں آتا، جب بھابھی تنہا ہوتی ہے تو گھر پر آتا ہے. بھابھی گھر پر تنہا ہے، بھائی صاحب تشریف لا رہے. حضرت ہردوئی رحمہ اللہ کے پاس دو بھائی بیت، اللہ تعالی نے توفیق دے دی ایک بڑے بھائی کو، اس نے پردے کی نیت کر لی. اس کی بیوی نے بھی حضرت سے تعلق پردے کی نیت کر لی. پہلے تو اپنے دیور کے سامنے آتی تھی، جب اب دیور صاحب آئے تو بھابھی سامنے نہیں آئی. جب بھابھی سامنے نہ آئی تو بھائی ناراض ہو گیا کہ تم نے مجھے عزت نہیں دی، مجھ سے بھی پردہ ہوگا کیا؟ آنا جانا بند کر دیا. بڑے بھائی نے حضرت ہردوئی رحمہ اللہ سے عرض کیا کہ حضرت میں نے پردہ شروع کیا ہے آپ کی صحبت میں رہتے ہوئے، میری بیوی نے بھی الحمدللہ پردے کی نیت کر لی، بھائی آیا تھا میری بیوی اس کے سامنے نہیں گئی، میں نے اس کو کھلایا پلایا اچھا انتظام کیا ڈرائنگ روم میں بیٹھایا، لیکن میرے بھائی نے مجھ سے قطع تعلق کر لیا. حضرت نے فرمایا اچھا جی. چھوٹے بھائی کو بلوایا، چھوٹے بھائی بھی حضرت سے بیت لیکن عمل میں پیچھے. حضرت نے فرمایا میاں آپ ان کے گھر گئے تھے؟ کہ جی حضرت حاضر ہوا تھا ان کے گھر گیا تھا. انہوں نے تمہارے اکرام میں کوئی کمی کی؟ کہا کوئی کمی نہیں کی. پھر تم ناراض کیوں ہوئے ہو؟ اب خاموش. فرمایا تمہارے دل کے اندر کا چور ہے، تم بھائی سے ملنے ہی نہیں آتے تھے، تم دراصل بد نظری کا گناہ کرنے بھابھی سے ملنے آیا کرتے تھے، تمہیں بھابھی نہ ملی نا تم نے اپنا قطع تعلق کر لیا. یہ مرض ایسا ہے میرے پیارے بھائی. ایک بیرون ملک سے خط آیا میرے پاس، عبرت کے لیے بتانا ہے، عبرت کے لیے. ایک عورت نے لکھا کہ اللہ کے واسطے مجھے عذاب الہی سے بچا لیجئے، بچانے والا ذات اللہ کی ہے. اس نے یہ لکھا ہے اللہ کے واسطے مجھے عذاب الہی سے بچا لیجئے، میں نہ چاہتے چاہتے بھی اپنے دیور کے عشق میں مبتلا ہو چکی ہوں. یہ کہانیاں نہیں ہیں، کس سے کہانیوں کی باتیں نہیں ہیں کہ جناب کوئی ناول کی بات میں آپ کو پڑھ کر بتا رہا ہوں. ہاں اسی طرح ایک اور عورت کا فون آیا، صحیح تعلق سب کچھ، جناب والا کہنے لگی کہ شوہر میری طرف توجہ نہیں دیتا، میری توجہ اپنے جیٹھ کی طرف ہو رہی ہے. یہ جو نظر ہے نا، نظر ہے ہی معاملہ ایسا، اللہ نے رکھا ہے، جبھی تو آزمائش بھی رکھی ہے. بھائی آپ دیوار کو دیکھتے ہیں،
کوئی برے خیالات آتے ہیں؟ پنکھے کو دیکھ کے کوئی برا خیال آتا ہے؟ صحیح ہے جی. یہ پلر لگا ہوا ہے اس کو دیکھ کر کبھی برا خیال آتا ہے؟ انا للہ و انا، بڑا برا سین دیکھ لیا میں نے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو تو پاگل خانے بھیجنا پڑے گا. پھول کو دیکھ کے کبھی آتا ہے؟ پھول پتیاں پھل فروٹ ان چیزوں کو دیکھ کے کبھی جو ہے نا جناب والا برے خیالات آتے ہیں؟ جنسی خیالات ابھرتے ہیں، کیلے کو دیکھ کے جنسی خیالات ابھریں گے، آم کو دیکھ کے جنسی خیالات ابھریں گے، ٹماٹر اور بھنڈی کو دیکھ کے جنسی خیالات ابھریں گے، لیکن عورت کو دیکھ کر جنسی خیالات ابھرتے ہیں. یاد رکھنا میرے بھائی. ہاں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں سے یہ خیالات ابھرتے ہیں پہلے ہی روک لگا دی، نظر پر روک لگا دی. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ مومن بندوں کو کہہ دیجئے کہ اپنی بازے نگاہوں کو جھکائیں. یہ من تبعیزیہ ہے. ہاں، من ابصارہم، من تبعیزیہ ہے، بعض نگاہ جھکانی ہے. کس سے؟ مامو ذات سے، چچا ذات سے، خالہ ذات سے، پھپھی ذات سے، چچی سے، ممانی سے، بھابھی سے، سالی سے. اور عورتوں کو بھی ایسا ہی ہے، یہ چار رشتے قریبی ہو گئے، مامو ذات، چچا ذات، خالہ ذات، پھپھی ذات. ہاں، ان سے پردہ ہے. اور پھر ساتھ ساتھ خالو سے، بروزن بھالو، خالو بروزن بھالو سے بھی پردہ ہے. اسی طرح پھوپا جو کرتے ہیں پھوفا، اور پھوفا کرتے ہوئے لاٹھی ٹیکتے ہوئے، ارے بھائی دیکھو تو بچیوں نے کھانا کھایا نہیں کھایا. ارے بڑے میاں، آپ کے اسپیئر پارٹس ہل رہے ہیں، رکا کہیں جا نہیں رہا، ٹھہراؤ کہیں آ نہیں رہا، سارے جگہ آپ کو راشا ہوا ہوا ہے، لیکن پھر بھی بدماشی ہے، جا کے دیکھیں گے؟ جا کے پٹیل صاحب کے سر پہ ہاتھ پھیرو، کلیم صاحب کے سر پہ ہاتھ پھیرو. ہاں، ہمارے سلیم بھائی سے چپک جاؤ، جاؤ، ہم نے منع کیا، ٹھیک ہے جی. لیکن جانا کہاں پر ہے؟ خواتین کے اندر گھسنا ہے، شادیوں کے اندر، اور جا کر جناب چھوٹی چھوٹی بتیوں کے سر کے ہاتھ پہ، ہاں کیسی ہو؟ اچھا فلانے کی بیٹی ہو. اب سر کا ہاتھ ہی نہیں ہٹے گا، صحیح ہے جی. دل چاہتا ہے سارا رات سر پر ہاتھ رکھ کے دعا دے. یہ تو خالو سے بھی پردہ ہے، پھپا سے بھی پردہ ہے، اسی طرح دیور سے بھی پردہ ہے، بہنوئی سے بھی پردہ ہے. دیور چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا ہو. ہاں، ہمارے اردو میں جب بڑے بھائی کی نسبت ہوتی ہے اس کو جیٹ کہہ دیا جاتا ہے، چھوٹے بھائی کی نسبت دیور کہہ دیا جاتا ہے. لیکن عربی زبان میں یہ ایک ہی لفظ ہے، ہم. ہاں، جو بھائی کے رشتے سے ہو، بھائی کے رشتے سے جو بھائی ہے وہ ہم ان ہے، دیور ہو یا جیٹ ہو. تو الحم والموت، ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ دیور جیٹ موت ہے، موت. میرے حضرت والا فرماتے کیا مطلب؟ جیسے موت سے ڈرتے ہو نا، ویسے ان سے ڈرا کرو. ہمارے حضرت، ہمارے استاد جی نے ہمیں اس حدیث میں تشریح کرتے ہوئے بات فرمائی کہ دیکھو جس طرح روح نکلنے سے موت واقع ہو جاتی، جسمانی موت واقع ہو جاتی، اگر دیور سے احتیاط نہ کی تو روحانی موت واقع ہو جائے گی. بات سمجھ میں آئی؟ دیور سے، ہاں. تو میرے عزیز ساتھیوں، بھابھی پردہ نہ کرے، مجھے پردہ کرنا ہے. ہاں، چچی پردہ کرے نہ کرے، ممانی پردہ کرے نہ کرے، مجھے پردہ کرنا ہے. اپنے آپ کو ہمت سے کام لو، اور اگر یہ گناہ نہ چھوٹا تو یاد رکھنا یہ گناہ بڑے بڑے گناہ کراتا ہے، بڑے بڑے گناہ. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے الگ الگ حکم دیا. نماز کا حکم دیا تو اقیم الصلاۃ، مرد عورت کو ایک حکم دیا. آت الزکاۃ، مرد عورت کو ایک حکم دیا. کتب علیکم الصیام، مرد عورت کو ایک حکم دیا. وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، مرد عورتوں کو حج کا ایک ہی آیت کے اندر اللہ نے حکم دے دیا. لیکن جب نظر کی حفاظت کا معاملہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے مردوں کو الگ حکم دیا، عورتوں کو الگ حکم دیا. قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن، مومن بندیوں سے بھی کہہ دیجئے کہ یہ اپنی بازے نگاہوں کو جھکائیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. اس آیت کے اسلوب سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جس کی نظر کی حفاظت نہیں ہوگی اس کی شرمگاہ بھی محفوظ نہیں ہوگی. نظر کی حفاظت ہوگی تو شرمگاہ محفوظ ہوگی، اگر نظر کی حفاظت نہیں ہوگی تو شرمگاہ بھی محفوظ نہیں ہوگی. اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ عفق معروف و مشہور ہے کہ جب اما عائشہ پہ تہمت لگی غزوہ بنی مستلق، بعض رات فرماتے ہیں سن 5 ہجری میں ہوا، صحیح قول کے مطابق سن 6 ہجری میں ہوا. بہرحال جب اماں عائشہ پیچھے رہ گئیں, سارا قافلہ آگے نکل گیا, اماں عائشہ اسی جگہ آ کے ٹھہر گئیں تاکہ جب پتہ چلے گا تو قافلے والے واپسی تلاش کر لیں, یہیں پر آئیں گے. لیٹ گئیں, نیند لگ گئی. حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی طرف سے اس بات پر مامور تھے کہ پیچھے پیچھے آنا, کوئی سامان رہ گیا ہو تو قافلے والوں کا سامان جمع کرتے ہوئے آنا. اس پر مجھے یاد آیا کہ ابھی ہم لوگ عمرے پہ جب گئے تو ہمارے ساتھ ایک ساتھی تھا, ہمارا دوست. ہم لوگ نیچے وین میں بیٹھ گئے, احرام باندھ کے مدینہ پاک سے جو ہے حرم پاک جانا تھا, مکہ مکرمہ حاضری تھی. اب وہ آئے نہیں. کیا کرے بھائی, بلاؤ اس کو. تو شلوار تلاش کر رہا تھا. کیا کر رہا تھا؟ شلوار نہیں ملی. پھر شلوار ملی, پوچھے کہاں سے ملی. شلوار کے اوپر احرام باندھ کے شلوار تلاش کر رہا تھا. شلوار کے اوپر احرام باندھا, اب شلوار تلاش کر رہا. صحیح ہے جی. ایسے ہمارے پاس بزرگ بہت سارے ہیں, ایسے واقعات ہمارے پاس بہت سارے ہیں. صحیح ہے جی. اللہ کے بندے, یہ شلوار پہنی ہوئی تو ہے, اس کے اوپر باندھ کر. اس دفعہ ایک صاحب جا رہے ہیں میرے ساتھ عمرے پر, تو کہنے لگے, ابھی جو گزشتہ سفر ہوا, کہ حضرت وہ اندر کچھ چھوٹے موٹی چیز پہن لوں. میں نے کہا بھائی کھلی فضا میں رہنے دو, ہوا لگے گی, بہت دن سے بند ہے. بھائی سلا ہوا لباس حالت احرام میں تو جائز نہیں ہے نا, پھر دم واجب ہو جائے گا ایک حد پہ جا کر. بہرحال, تو جناب والا اللہ تعالی نے ہم سب کو یہ تمام احکامات دیے ایک ساتھ, لیکن جب نظر کی حفاظت کا معاملہ آیا نا, تو فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, مردوں کے لیے الگ, وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن, عورتوں کے لیے الگ حکم دیا. میرے ساتھیوں, یہ بے پردگی کی وجہ سے گھر گھر بربادی آ رہی ہے, گھر کے اندر تباہیاں آ رہی ہیں. جناب والا بڑے بوڑھوں کے دماغ میں یہ, ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھائیں گے تو برکت ہوتی ہے. یہ کیسی بہو لے کر آ گئے تم کہ وہ اپنے کمرے میں گھسی رہتی ہے. دسترخوان پر لے کر آؤ تاکہ ایک بھائی دوسرے کی بیوی کو دیکھے, دوسرا بھائی اس تیسرے کی بیوی کو دیکھے. اور جس دسترخوان پر حرام جمع ہو جائے, اللہ کی نافرمانی جمع ہو جائے, وہاں سے خیر کیسے آ سکتی. پھر لڑائی جھگڑے دنگا فساد. حضرت ڈاکٹر عبدالعی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, گھر گھر بے سکونی کی وجہ یہ گناہ کبیرہ ہے. یہ جو ہم گناہ کر رہے ہیں نا, جب اللہ کو ناراض کرو گے تو کیسے خود راضی رہ سکتے ہو بھائی. جب بادشاہوں کو بادشاہت کی بھیک دینے والا اللہ ناراض, تو سمجھ لو سب کچھ ناراض. ہاں بیوی بھی اچھی خاصی بینڈ بجاتی ہے پھر اچھی طرح, ٹھیک ہے جی. پھر جناب بچے بھی نافرمان, گھر کے اندر بے سکونی, بجلی کا بل, ٹیلی فون کا بل, گیس کا بل, ہاں پھر کرایہ, اور نہ جانے کیا کیا پریشانیاں کس وجہ سے آتی ہیں, گناہوں کو نہ چھوڑنے کی وجہ سے آتی. تو یہ عظیم گناہ ہے جو ہمارے معاشرے میں عام. پھر اب آپ بتائیے, جب ان قریبی رشتوں سے پردہ ہے تو پھر یہ ٹی وی والے سے کیوں نہیں پردہ ہوگا. پھر وہ لوگ جو دین کا لبادہ اوڑھ کر میڈیا پہ خواتین کو ہاں دیکھ کر اسلام بیان کرتے ہیں, یہ کہاں سے جائز ہوگا. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ, ہماری اما جان, حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ, ہماری اما جان, ہمارے خالد بھائی کو ذرا اٹھائیے گا کہ فلائٹ اتر گئی ہے, لینڈنگ ہو گئی ہے ابھی کینیڈا سے, ابھی انشاءاللہ تعالی پار ہونے والے, ابھی نیا گیرا فالز جائیں گے. صحیح ہے جی. اتر گئے, چلو ٹھیک. ایسا ہوتا ہے کبھی, کچھ نہیں ہوتا. سونا تو ہمارے نعیم بھائی نے تھا لیکن وہ جاگ رہے. شکر ہے کھانا پکاتے بھی نہیں سو جاتے, پہلے چمچہ یوں مارا اور سو گئے, اب شام تک کھانا ہی نہیں پکڑا. ماشاءاللہ نعیم بھائی نے, اللہ ان کو کروڑوں رحمت عطا فرمائے, ہماری مشکل اتنی آسان فرما دی ان طلبا کے لیے. ماشاءاللہ خود کھانا پکاتے ہیں, دو ٹائم کھانا پکانا. ہاں اگر تصویر جائز ہوتی, ناجائز ہے, حرام ہے, تو میں ان کی جس حالت میں کھانا بناتے ایک فوٹو ضرور اتارتا. بڑے پپو سے لگتے ہیں, بڑے پیارے لگتے ہیں, لیکن تصویر حرام ہے, اس لیے بھائی وہ کر نہیں سکتے ہم انشاءاللہ اتار. لیکن اب میں سوچ رہا ہوں کہ ان سے کہوں کہ جب آپ پاسپورٹ کے لیے تصویر کھینچانے جائیں تو اس لیے بھی جانا, جلدی ویزا لگ جائے گا, امریکہ والے بھی بلائیں گے, یونیک چیز ہے بھائی, موئنجو دڑو سے آیا, مل جائے گا جلدی پاسپورٹ. ماشاءاللہ جاگ گئے بھائی, اس لیے ہنساتے ہیں. ٹھیک ہے جی, کیا بات چل رہی تھی. ہاں حضرت ام سلمہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہما ہماری اماں جان ہیں, ہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہیں, ہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ازواج مطہرات سے بات چیت فرما رہے ہیں. اتنے میں ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم صحابی, آپ علماء جانتے ہیں کتنا اونچا مقام ہے کہ اللہ نے ان کی وجہ سے عبسہ وتولیٰ نازل فرمائی, اور کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی غیر موجودگی میں مدینہ کا امیر ان کو مقرر فرمایا ہے. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم وہ حاضر خدمت ہوئے, ایک روایت میں آتا ہے 80 سال عمر, ایک میں آتا ہے 84 سال عمر, عمر 84 سال, ضعیف نابینا دکھ نہیں رہا. جب تشریف لائے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ دونوں پردہ کر لیجئے. ہماری اماں جانوں نے فرمایا, عرض کیا یا رسول وسلم کیا یہ بتائیے یہ تو ہمیں دیکھتے نہیں ہیں پھر بھی ہم پردہ کر لیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افا ام یامانی انتما, کیا تم دونوں بھی نابینا ہو, الستما تم سرانی, کیا تم دونوں بھی ان کو نہیں دیکھتی, احتجیبا من, ہاں ان سے کیا کر لو پردہ کر لو. اب ان لوگوں کو بھی جواب مل گیا جو یہ کہتے ہیں کہ جی ٹی وی پہ آنے والا مرد ہماری عورتوں کو نہیں دیکھتا, ہماری عورت ان کو دیکھتی ہے. جس طرح مرد کا عورت کو دیکھنا حرام ہے, اسی طرح عورتوں کو مرد کا دیکھنا بھی حرام ہے. عورتوں کو بیماری ہوتی ہے, ہاں کئی رشتے کے لیے جب لڑکا جاتا ہے نا تو ویسے تو بے حیا بے شرم جو سامنے آ جائے وہ سامنے. پہلے زمانے میں عورتیں جھریوں سے دیکھا کرتی تھی, تاڑم توڑی کی عادت, غلط کہہ رہا ہوں, آپ ان کو کیوں تاڑتے تھے, میں یہی پوچھ رہا تھا سر کہ عورتیں دوسروں کو تاڑ رہی ہوتی تھی, کلیم بھائی ان کو تاڑ رہے ہوتے. سر بھائی خیال کریں یار, اس سے یہی دیکھنا پکڑنا تھا نا میں نے کہا یار کون کس اس میں. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کی پیاری بیویاں ہیں. ہاں وہاں پر آپ سوچئے جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گزرتے ہوں وہاں شیطان نہیں آتا, تو جہاں نبی وہاں شیطان آئے گا. کیسی پیاری مجلس, کیسا پیارا موقع, ان جگہوں پر کتنی دفعہ اللہ کی طرف سے وحی اتری ہوئی ہوگی, لیکن اللہ کے نبی نے پھر بھی فرمایا کہ آپ پردہ کر لیجئے. یہ ہماری ماں بہن بہو بیٹیوں کے لیے کھلی دلیل ہے کہ جس طرح مرد کا عورت کو دیکھنا حرام ہے, اسی طرح عورت کا مرد کو دیکھنا بھی صریح حرام, صریح حرام. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو یہ بہت بڑا گناہ ہے جو ہمارے اس معاشرے میں بہت زیادہ عام ہو چکا ہے. دوسرا گناہ تصویر کشی کا. اسی گناہ پر اگر عرض کروں تو یہ موبائل کے اندر کیا بدماشیاں ہو رہی ہیں بھائی, ہاں موبائل کے اندر کیا بدماشیاں ہو رہی ہیں. میں نے اپنے شیخ سے بارہا یہ واقعہ سنا ہے کہ جناب تصویر کھینچی اپنی ماں کی, بہن کی, بہو کی, بیٹی کی, بیوی کی, ہمیں تو اپنی تصویریں دل و جان سے لگا کے رکھنا بڑا عزیز رہتا ہے, اب جناب وہ موبائل چوری ہو گیا, جس نے اسنیچنگ کی چھینا وہ دیکھ رہا ہے اچھا اس کی ماں ایسی ہے, اس کی بیوی ایسی ہے, اس کی بیٹی ایسی ہے, اس کی بہو ایسی ہے. تو یہ اچھی بات ہے ہماری چیزیں دوسروں تک جا رہی ہیں میرے بھائی, اور اگر وہ اس تصویروں کو وائرل کر دے اٹھا کے تو تباہی بربادی آ جائے گی نہیں آ جائے گی. ایک جگہ میں بیٹھا ہوا تھا ایک بہت بڑے ادارے میں, سفر تھا حضرت والا کے حکم پر, ہاں تو محتمین صاحب نے مجھے اپنے ساتھ بیٹھا لیا, غم کی بات بتا رہا ہوں غم کی بات, ہاں ان کے ساتھ بیٹھ گیا, ان کا موبائل سامنے بڑی سی میز پر رکھا ہوا, جیسے ہی موبائل بجا تو اس کے اندر جناب والا ایک بچی کی تصویر, آتا ہو طریقہ ہوتا ہوگا کوئی, بھائی مجھے تو نہیں آتا میرے پاس تو چھوٹا موبائل, کہ جناب جب گھنٹی بجے تو بچی کی تصویر. جب محتمیم صاحب اور عالم صاحب تصویروں کے اندر مبتلا ہوں گے تو عوام کیوں نہیں مبتلا ہوگی, جب محتمیم صاحب مدرسے کے ہر وقت ہر بات میں تصویر کھینچیں گے. ہاں کھانا آیا, اب مدرسوں کے اندر کھانا بھیجنے والا کہتا ہے بچوں کی تصویر بنا کے بھیجنا, ذرا مجھے میرے پاس تو بھیجو ایسے آدمی کو, بتاتا ہوں میں تصویر بنا کے بھیجنا, ہاں ہم آپ کا پوسٹر چپکا دیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ کے لیے بھیج رہا ہے, دنیا کے لیے بھیج رہا ہے, ایسا آدمی کا کھانا ہی نہیں چاہیے ہم کو بھائی, کہ جناب محتمیم صاحب جلدی سے تصویریں بنا کے وائرل کرتے ہیں کہ لوگ اور چندہ دیں, ہمیں چندہ چاہیے ہی نہیں, ہمیں تو اپنے ربا سے چاہیے, اللہ سے مانگیں گے بھائی بھوکے رہ لیں گے, کسی کے دروازے پہ نہیں جائیں گے انشاءاللہ تعالی, ہاں کسی کے دروازے پہ جا کر ہاتھ پھیلا کر دین کو بدنام نہیں کریں گے. دین کا کام میرے عزیز طلبہ دو چیزوں سے ہوتا ہے, عظمت دین اور عزت نفس. عظمت دین نہ ہو عزت نفس نہ ہو تو یاد رکھنا دین کا کام نہیں ہوگا. لہذا آج لوگ علماء کو ذلیل سمجھتے ہیں, کیوں؟ ہماری اپنے کاموں کی وجہ سے, ہمارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہم بھوکے رہیں گے کہ انشاءاللہ کسی کے پاس جائیں گے نہیں, اور یاد رکھنا اللہ بھوکا رکھتا نہیں ہے. اللہ بھوکا نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ بھوکا نہیں رکھتا اپنے مہمانوں کو، بادشاہ اپنے مہمان کو بھوکا رکھے گا؟ اگر بھوکا رکھوا دیا نا تو وزیر کی گردن اڑوا دے گا. آپ لوگ تو شہزادے ہیں، شہزادے. تو یہ جو تصویر کشی کا وبال ہے نا، جس کو دیکھو مدرسوں کی تصویریں لگا رہے ہیں جاندار کے ساتھ، بچے پڑھ رہے ہیں. ہاں پیٹ کے پیچھے سے بھی تصویر کیوں لگا رہے ہو؟ آج آپ پیٹ کے پیچھے سے لگا رہے ہیں، آنے والی نسل سامنے سے لگانا شروع کر دے گی. اب ہو رہا ہے ایسا. ان اکابر کو دیکھا ہے میں نے جنہوں نے اس چیز کو ہمیشہ حرام قرار دیا، آج ان کے اداروں کے اندر جناب والا تصویر کشی گھسی ہوئی. ذرا سا کیا پروگرام ہو رہا ہے جناب والا، ہمیں اپنے چینل پر اس کو اپلوڈ کرنا ہے، تصویر کشی ہو رہی ہے، حرام کام ہو رہا ہے، حرام کام ہو رہا ہے. اللہ کا شکر ہے، کرم ہے، احسان ہے کہ اب الحمدللہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے اکابرین نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ اس جگہ بیان ہی نہیں ہوگا جس جگہ تصویریں ہوں گی. الحمدللہ ہمارے اکابر کی کوششیں جو کام آ گئی الحمدللہ. یہی ہمارے ایک دوست ختم نبوت کا طلبا کا جو تقریری پروگرام ہوتا ہے، پوزیشن لی پھر پوزیشن لی، پھر جب بڑا پروگرام تھا ختم نبوت دفتر کے اندر تو پہنچے وہاں تو جناب والا بڑا اسکرین لگی ہوئی، میڈیا تعلق مجھ سے الحمدللہ ہر بات پوچھ کے کرتے ہیں، اللہ جزائے خیر دے. مجھے مجھ سے پوچھا، میں نے کہا آپ کو وہاں جانے کی بھی اجازت نہیں، آپ فوری واپس آ جائیے. الحمدللہ وہاں سے فون آتے رہے کہ جب یہ طالب علم آئے گا کیمرے ہٹا دیے جائیں گے. میں نے کہا گناہ کے مرکز پہ ہم نہیں جاتے، گناہ کے مرکز پہ ہم نہیں جائیں گے. الحمدللہ اس کے بعد بڑے اکابر آئے مدرسے کے اندر، بیان بھی فرمایا، اور اس طالب علم کو 5,000-10,000 روپے مجھے یاد نہیں اعزازی انعام بھی دے کر گئے، اور فرمایا الحمدللہ ہمارا دل خوش ہوا، عمل کرنے والے ایسے ہی ہوا کرتے ہیں. یہ نہیں پوزیشن لینے کے لیے، دنیا میں نام لگانے کے لیے کہ جناب والا میرا نام آئے گا کہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے تقریری پروگرام میں پہلی پوزیشن لی، لیکن اللہ کے ہاں کیا نام آئے گا بھائی؟ ہاں کہ حرام کام کیا، تصویریں کھچوائی، میرا حکم توڑا، میرے نبی کا حکم توڑا. تو میرے عزیز ساتھیوں جمنے کی ضرورت ہے، اور یہ جماؤ آتا ہے اللہ والوں کے پاس جانے سے اور اللہ والوں کے غلاموں کے پاس جانے سے. یہ وہ برائیاں ہیں جس کی وجہ سے آج مسلمان تباہ و برباد ہوتا چلا جا رہا ہے. تصویریں کھینچ کھینچ کے ہر چیز کی تصویر کھینچتے ہیں. بچہ چھوٹا سا ہے، ہاں اب چھوٹا سا بچہ سمجھنے کی بات ہے، اس کی تصویر کھینچ لی بغیر لباس کے. اب وہ بڑا ہو گیا اور اس کی وہ تصویر جناب والا پہنچ گئی بیوی کے ہاتھ میں، آپ ایسے تھے؟ ظاہری بات ہے آپ بھی ایسی تھی، صرف ہم ہی ایسے تھوڑی تھے، صحیح تھے. اس کی تصویر کھینچ رہے ہیں اور جناب نہاتے ہوئے کی تصویر، بچہ بیمار نظر لگ رہی ہے، ہاں نظر لگ رہی ہے بچہ بیمار ہو رہا ہے، طرح طرح کی بیماریوں مبتلا ہو رہا ہے، لیکن تصویر کھینچنی ہے، کتنا اچھا لگ رہا ہے. ارے بھائی یہ چیز ہمارے لیے وبال بنی ہوئی، ہمارے لیے وبال بنی ہوئی. یہ دو گناہ تو بہت زیادہ، تیسرا گناہ داڑھی منڈانے کا گناہ ہے مردوں کے لیے. یہ لفظ ضروری ہے کیونکہ عورت ہر وہ کام کر رہی ہے جو مرد کرتے ہیں. سننا بھی بتاؤں گا، سامنے سے ایک مشکہ رکھنا، دائیں سے ایک مشکہ رکھنا، بائیں سے ایک مشکہ رکھنا، یہ داڑھی کا مکمل بچہ، یہ داڑھی کا بچہ کہلاتا ہے، یہ مکمل نیچے والے ہونٹ کے نیچے، ہاں یہ واجب ہے رکھنا. ایک چاول کے دانے کے برابر کٹانا حرام ہے، 24 گھنٹے کا گناہ ہے. آج دیکھ لیجئے مسلمان چہرے سے مسلمان لگتے ہی نہیں. بھائی اللہ کے نبی خوبصورت تھے یا نہیں تھے؟ اللہ کے نبی سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی سے زیادہ آج کی زبان میں اسمارٹ کوئی نہیں ہو سکتا. تو اسمارٹ کو اسمارٹ چیزیں دی جاتی ہیں، اللہ کے نبی سے زیادہ کوئی محبوب نہیں، محبوب کو محبوب چیز دی جاتی ہے. آپ کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، ہاں ہلکی پھلکی ٹافی دینا بھی پسند نہیں کرتے کہ گلا خراب ہو جائے گا، پیسہ خرچ کر کے مہنگی ٹافی دے دیتے ہیں تاکہ بچے کے صحت خراب نہ ہو، کیونکہ محبوب کو محبوب چیز دی جاتی ہے. تو میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کے یہ جتنے انبیاء ہیں یہ سب محبوب ہیں، اور ہمارے نبی تو امام الانبیاء ہیں، وہ محبوبوں کے بھی محبوب ہیں، سب سے زیادہ محبوب ہیں. ہاں ان کو بھی اللہ نے داڑھی عطا فرمائی، 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کم و بیش سب کی داڑھی. ٹھیک، میرے حضرت والا فرماتے ہیں آپ کو ہم 20 سیکنڈ کے اندر 2.5 لاکھ دلیلیں دے دیں گے. کہتے ہاں، کہ منہ نہ کھولیے مکھی گھس جائے گی، ہم آپ کو دلیل دے دیتے. کہ دیجئے کہ 20 سیکنڈ کے اندر 2.5 لاکھ دلیلیں کیا ہیں؟ 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی تھی نہیں تھی بھائی؟ ذرا سا ساتھ دے دیجئے، تھی. 1,24,000 صحابہ کرام کی داڑھی تھی نہیں تھی؟ 2.5 لاکھ دلیلیں ہو گئی نہیں ہو گئی؟ اب آپ بتائیے اس سے بڑھ کر اور کون سی دلیل چاہیے بھائی مجھے اور آپ کو؟ مجھے آپ کو کیا دلیل چاہیے داڑھی رکھنے کے لیے؟ لیکن بس شیف کر کر کے حضرت مفتی رشید صاحب رحیم اللہ فرماتے تھے پھاوڑا چلا 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 کے 80 سال کا بڈھا بھی دیکھتا ہے بھائی جھری تو جائے گی نہیں. صحیح ہے جی. اب آپ کو 16 سال کی لڑکی تو لائن مارنے سے رہی, تھپڑ مارے گی, تھپڑ مارے گی, بڈھے جا اپنا کام کر, اب اللہ اللہ کر. صحیح ہے جی. بس یوں ہی کر سکتا اب تو, بات سمجھ میں آ رہی, اور کسی کام کا ہے نہیں, سسٹم ڈاؤن ہو چکا ہے. صحیح ہے جی. ڈاؤن لوڈنگ اب کچھ کرے گا نہیں, بس یوں ہی کرتا رہے گا بس. اور بوڑھوں کا میرے حضرت والا فرماتے ہیں کہ بوڑھوں سے زیادہ بچنا چاہیے, اسی لیے ہمارے حضرات فرماتے ہیں یہ امرت بچے جن کی داڑھی نہ آئی ہو, 9 سال سے 19-20 سال تک کی جن کی بھیگی بھیگی داڑھی ہو یا بالکل ہی داڑھی نہ آئی ہو, ان کی طرف دیکھنا بھی جائز نہیں, ان سے ہاتھ ملانا بھی نہیں. ہاتھ ملاؤ تو بھائی بیچ میں کوئی چیز حائل کر لو, ہاں رومال لے لو, لیکن براہ راست ان سے ہاتھ نہ ملاؤ. اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر فرشتوں کا حسن ڈالا ہے, پھر آدمی فتنے میں اندر مبتلا ہو جاتا ہے بھائی. ایک قوم کو اسی عذاب کی وجہ سے ہاں تباہ و برباد کر دیا گیا, عذاب اللہ تعالیٰ کا اس گناہ کی وجہ سے آیا ہے, اس گناہ کی وجہ سے آیا. احتیاط کرو, احتیاط کے راستے پر چلو. ہاں تو یہ داڑھی اللہ تعالیٰ نے مردوں کو حسن عطا فرمایا. ایک اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی ایک جماعت ہے جس کی تسبیح اللہ نے یہ رکھی ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو حسن بخشا داڑھی کے بالوں سے, عورتوں کو حسن بخشا سر کے بالوں سے. اب آپ دیکھیے کبھی عورت کو آپ نے حلق کراتے ہوئے دیکھا؟ ہاں عورت حلق کرائے گی نہیں, کراتی نا, لیکن کیا ہے باہر کی کٹی ہوئی پتنگ کی طرح جناب والا بالے کٹوا رہے ہیں. آڑے ترچھے بال کٹوا لیں گی جناب, پھر نقصان. اللہ تعالیٰ نے آپ کو حسن ہی اس سے بخشا ہے, کیوں کاٹتی ہو اس کو؟ کیوں کاٹتی ہو؟ بلا عذر کاٹنا جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. 3 گناہ یہ ہو گئے, 14 گناہ مردوں کے لیے شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکانا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ شب برات آ رہی ہے, شب قدر بھی آنے والی. ہاں ان راتوں میں اللہ تعالیٰ لاکھوں لاکھوں کی مغفرت فرماتے ہیں, لیکن 7 قسم کے ایسے لوگ ہیں جن کی اس رات میں بھی اللہ مغفرت نہیں فرماتے. نمبر 1 کافر اور مشرک کی مغفرت نہیں فرماتے. نمبر 2 کینہ رکھنے والے کی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے. نمبر 3 قطع تعلق کرنے والے کی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے. نمبر 4 شلوار ٹخنے کو نیچے, شلوار ٹخنے سے نیچے لٹکانے والی کی بھی مغفرت نہیں فرماتے. والدین کے نافرمان کی بھی نمبر 5 اس رات میں مغفرت نہیں فرماتے. نمبر 6 شراب پینے والے کی اس رات میں مغفرت نہیں فرماتے. نمبر 7 ناحق قتل کرنے والے کی بھی اس رات میں اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس رات میں بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ اللہ مغفرت فرماتے ہیں, لیکن یہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو شلوار ٹکنے سے نیچے لٹکا رہا ہے, وہ بھی محروم زمانہ ہے, وہ بھی محروم زمانہ ہے. یاد رکھیے گا, مغفرت سے محروم ہو رہا ہے لیکن شلوار ٹکنوں سے نیچے لٹکانی ہے. عورتیں جاتی ہیں درزی کے پاس, کہتی ہیں ملہ کٹ شلوار سلوانی ہے. اچھا بھائی, بھائی ہمارے پاس تو ملہ کئی قسم کے ہیں, اکابرین اسلام کا بھی ملہ ہے, مسجد اخسر کا بھی ملہ ہے, شاداب مسجد شاداب کا بھی ہے, منورہ کا بھی ہے. کون سے والے ملہ کی بھائی؟ صحیح ہے جی. عورتیں شلوار اوپر سلوا رہی ہیں, مرد شلوار نیچے 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 کیے چلے جا رہے ہیں. ہاں بات ساتھی کہتے ہیں, مجھ سے بھی شروع شروع میں لوگ کہتے تھے آپ کی شلوار زیادہ اوپر نہیں ہو گئی. میں نے کہا کیڑا آپ کو کیوں ہو رہا ہے بھائی, شلوار میری ہے آپ کو تکلیف کیوں ہے بھائی. ہاں سر پر ٹوپی میرے, یہ خانقاہی ٹوپی لگاتا ہوں اپنے حضرت کی محبت میں, یہ ٹوپی لگانا سنت نہیں ہے. یعنی یہی ٹوپی لگانا یہ بھی سنت ہے. آپ لوگ بہت سارے حضرات دوسری لگائے ہوئے وہ بھی سنت ہے, لیکن ہم اس کو اپنے شیخ کی محبت میں پہنتے ہیں. ٹھیک ہے جی. آگے منورہ مسجد میں بڑے بڑے کیڑوں کے امام ہیں. آگے ایک صاحب, کیا السلام علیکم, آپ کا بیان بڑا عمدہ ہوتا ہے, دیکھو شروع کہاں سے ہوا, اٹھا 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 کے غبارہ بھر رہا نا, K2 کے پہاڑ پہ پہنچا رہا. ارے آپ کا بیان, ارے ہو بس دل چیر دیتا ہے. ایک بات پوچھوں, اب چینج ہو گیا چینل, دوسرا لگ گیا. آپ یہ ٹوپی کیوں پہنتے ہیں؟ میں نے دیکھا, میں نے آپ یہ ٹوپی کیوں پہنتے ہیں؟ میرا تو دل یہ تھا, تھوڑی بڑی عمر کے تھے, میں نے کہا آپ شلوار کیوں پہنتے ہیں؟ میرا دل تھا تھوڑا مستی ہے نا اندر, کیا کرے حضرت والا سے ہے اندر ایک مستی ہے, آپ شلوار کیوں پہنتے ہیں؟ مجھے اچھا نہیں لگ رہا اتارتے. پاگل پنے والی بات ہے نا یار, میرے جسے میں آپ کو تکلیف ہو رہی ہے. نہیں آپ کو اس ٹوپی سے میں تو پہلی صف میں تھا, اگر آپ یہ کہیں میں دوسری صف میں تھا اور آپ اگلی صف میں تھے تو غلط نشانہ کبھی لگ گیا ہو تو پھر آپ بولے, ایسا بھی کوئی سین پیش نہیں آیا, پھر کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ, کیا پریشانی ہے میرے بھیا؟ لیکن لوگوں کو تکلیف ہے, آتے ہیں سنت کے ہر, جو آپ سنت پر عمل کریں گے نا فوراً کہیں گے شلوار زیادہ ٹخنوں سے اوپر نہیں ہو رہی, آپ کہیے گا جی ہو رہی ہے, لیکن ہم چار پانچ لوگوں نے تہیا کیا, یہ چار پانچ انچ بچا بچا کے آپ کے کفن کا کپڑا تیار کرنا ہے, اور کوئی تکلیف ہے؟ اب چڈا پہن کے گھوم رہے ہیں بڑے میاں, کتے کی زنجیر ہاتھ میں ہوگی, دیکھنے کی ضرورت ہے ادھر, اب پتہ نہیں چل رہا ہوتا کتے کو وہ چلا رہی ہے وہ کتے کو چلا رہا ہے, غور کر کے دیکھو کتا ہی ان کو چلا رہا ہوتا, جہاں کتا چلا رہا ہوں چلے جا رہے چلے جا رہے, بڑے میاں ہاتھ میں آ نہیں رہا لیکن کیا پہنے ہوئے ہیں, چڈا, چڈا پہنے ہوئے, وہ چڈا والے چڈا گروپ کو جا کر کوئی کہتا ہے جناب آپ کا چڈا تو بڑا کڈا ہے, کہاں سے لنڈے سے مارا ہے آپ نے, کوئی اس چڈے والے کو کہتا ہے ہاں سلیو لیس اور پاؤ سلیو ہاف سلیو ہاں والے سے کہتا ہے کوئی جا کے؟ جب بھی اللہ کے نبی کی سنت زندہ ہوتی ہے تو شیاطین من الجنتی والناس ہوتے ہیں, ہاں تو جنات شیاطین انسان شیاطین کو اکساتے ہیں, پھر وہ اکسانے کے بعد ان کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ جس نے سنت زندہ کی ہے اس کے خلاف باتیں کرو, اس کو نیچا دکھاؤ, چنانچہ ہمارے طلباء کرام حلق کرانے کو اپنے لیے بڑے ہی جو نا مایوس سمجھتے ہیں, میں کیسے جاؤں گا, ہاں الحمدللہ میں نبی کی سنت زندہ کر کے جاؤں گا, صحیح ہے جی, ہمیں کسی سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے, ہمیں کسی سے مرعوب ہونے کی کیا ضرورت ہے, من احیا سنتی, اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا من احیا سنتی فقد احبنی, جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی, ومن احبنی کان معی فی الجنہ, اور جس نے مجھ سے محبت کی نا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا, میرے شیخ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے نبی صرف اتنا فرما دیتے کہ جنت میں ہوگا تو بھی ہمارے لیے سعادت تھی, لیکن جنت تو ملے گی وہ معیت کے جنت کی میں اللہ کے نبی کی معیت بھی ساتھ ملے گی, کتنی بڑی نعمت ہے, من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ, اللہ تعالیٰ یہ نعمت ہمیں آپ کو عطا فرما دے, تو یہ چار بڑے بڑے گناہ, نمبر پانچ سود خوری, نمبر چھ رشوت, اپنا حق سمجھ کر, رشوت کا بازار گرم ہے, رشوت کا بازار گرم ہے, جس کو دیکھو رشوت 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 رشوت, ہاں آمدنی اتنی سی ہے گھر بنایا ہوا ہے 600 گز کا, آمدنی اتنی سی ہے جناب والا بی ایم ڈبلیو میں گھوم رہے ہیں, کہاں سے یہ پیسہ آ رہا ہے, حرام کے پیسے سے, پھر حرام ہی نتائج آتے ہیں, بیوی بھی جناب والا نافرمان, بچے بھی نافرمان, طرح طرح کی بیماریاں آ جاتی ہیں, طرح طرح کی بیماریاں آ جاتی ہیں, انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے میرے عزیز ساتھیوں, تو حضرت ڈاکٹر عبدالعی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ ایک عجیب بات فرماتے تھے کہ دیکھو گناہوں کے اپنے اثرات ہوتے ہیں, گناہوں کے اپنے اثرات ہوتے ہیں, جب گناہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب مسلمانوں بے صورت میں مسلط ہوتا ہے کہ وہ مغلوب کر دیے جاتے ہیں, مغلوب کر دیے جاتے ہیں, اور جب مسلمان جس جس زمانے میں مسلمان اللہ کے مطیع و فرما بردار ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ تعالیٰ کی مدد اللہ تعالیٰ کی استعانت ان کے ساتھ شامل حال ہو جاتی, بنی اسرائیل کا قصہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد, حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے وصال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے یوشع بن نون کو ان کا خلیفہ بنا دیا, نبوت دے دی, جو موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تورات کی تعلیمات آگے بڑھاتے تھے, یوشع بن نون کا انتقال ہوا تو حضرت کالب کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دے دی, حضرت کالب کا انتقال ہوا تو حضرت حزقیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دے دی, حضرت حزقیل علیہ السلام کا انتقال ہوا تو حضرت الیسع علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی, جب یہ نبی بنے اور ان کا انتقال ہوا تو ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل گناہوں میں پڑی, اتنا پڑی اتنا پڑی اتنا پڑی کہ کفر و شرک میں مبتلا ہو گئی, بت پرستی تک میں مبتلا ہو گئے, جب یہ بت پرستی میں مبتلا ہوئے گناہوں کے اندر اپنے آپ کو ڈبو دیا, ہاں تو اللہ تعالیٰ نے ان پر قوم عمالقہ کے ذریعے سے عذاب مسلط فرمایا, قوم عمالقہ نے اس زمانے میں یہ حضرات بنی اسرائیل فلسطین میں آباد تھے, قوم عمالقہ نے اس پر قبضہ کیا, ان کے مردوں عورتوں کو غلام بنایا، باندیاں بنایا، ان پر جزیہ اور ٹیکس لگایا، اور بہت ساروں کو تو ملک بدر باہر کر دیا۔ قوم عمالقہ لمبے لمبے لوگ تھے، بڑے طاقتور لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے عذاب مسلط فرمایا۔ ہاں، جیسے ایک وقت میں مسلمانوں پر تاتاریوں کا عذاب مسلط ہوا تھا، اسی طرح بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے قوم عمالقہ کا عذاب مسلط فرما دیا۔ جب جب مسلمان گمراہی کی طرف گیا ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب اس پر مسلط ہوا۔ ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک عورت، بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی جس کے ہاں خوشخبری تھی، اللہ نے اس کو اولاد دی تو اس نے نام شمویل رکھا۔ جب وہ بڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا فرمائی، حضرت شمویل علیہ السلام۔ یہ قوم کو سمجھاتے رہے، سمجھاتے رہے، سمجھاتے رہے، آخر کار قوم کو سمجھ میں آنا شروع ہوا، بنی اسرائیل کو، کہ واقعی ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے آج ہم پر ساری دنیا میں عذاب مسلط ہے، اور ہم جو ہے دنیا میں بے عزت قوموں میں شمار ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں توبہ کرا دیجئے۔ حضرت شمویل علیہ السلام نے ان کو کفر و شرک سے، گناہوں سے توبہ کرائی۔ یہ قوم بھی بڑی عجیب ہے نا، مطالبات کرتی ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے کتنے مطالبات کیے، اب شمویل علیہ السلام سے بھی مطالبہ کیا کہ آپ ایسا کریں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو، ہاں، کوئی ایک بادشاہ ہم پر ایسا مسلط فرما دے جس کے ساتھ مل کر ہم جہاد کریں اور پھر قوم عبالقہ سے اپنا ملک اور اپنا وطن واپس لے لیں۔ تو حضرت شمویل علیہ السلام نے ان سے وعدہ کر لیا، ٹھیک ہے میں تمہاری دعا کروں گا، لیکن دوسرے دن دعا کے بغیر واپس آ گئے۔ وہ اپنی قوم کو جانتے تھے، کہنے لگے میں نے تمہارے لیے دعا نہیں کی، پہلے تم سے ایک عہد اور معاہدہ کرنا ہے۔ کیا جی کیجئے، کیا معاہدہ؟ کا معاہدہ یہ ہے کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی مقرر ہو جائے گا تم اس کو مانو گے نا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی مقرر ہوگا تو تم منہ پھیر کے بھاگو گے۔ کہا نہیں، یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، جب ہم خود اپنے اوپر بادشاہ چاہ رہے ہیں اور ایسا بادشاہ چاہ رہے ہیں جس کے ذریعے سے ہم کو فتح مل جائے، تو ہم آپ کی بات کیسے انکار کریں گے؟ اللہ کا کرنا کہ اس زمانے کے اندر ایک نیک صالح نوجوان تھے، طالوت، بسطتن فی العلم والجسم، اللہ تعالیٰ نے ان کو علم کے اندر بھی وسعت عطا فرمائی تھی اور جسامت بھی ان کی بڑی ہیبت والی تھی، لمبے چوڑے، حسین و جمیل بھی اور لمبے چوڑے بھی، کہ دیکھ کر سامنے والے کو رو پڑتا تھا۔ لیکن تھے یہ کس کے اولاد؟ دھوبی اور رنگریز کی اولاد تھے۔ جب بادشاہت ان کا اعلان حضرت شمویل علیہ السلام نے ان کے لیے کیا تو قوم بھی دک گئی، نہیں 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 نہیں، ہم اس کو نہیں مانتے، ہم پر تو کوئی کروڑ پتی امام آنا چاہیے، ارب پتی آدمی بادشاہ بننا چاہیے، یہ رنگریز، یہ دھوبی کا بچہ ہم پر کیسے بادشاہت کر سکتا ہے، ہم اس کی کیسے مان سکتے، ہم تو اس کو نہیں مانیں گے۔ حضرت شمویل علیہ السلام نے کہا کہ اے بدبختوں، ابھی تو تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جو اللہ مقرر کریں گے تم اس کی مانو گے۔ کہا نہیں ٹھیک ہے، لیکن پھر آپ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ کوئی ایسی نشانی ہم کو دکھائے کہ ہمیں یقین آ جائے کہ یہ اللہ کی طرف سے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ سے شمویل علیہ السلام نے دعا کی، الحمدللہ نہیں مایوس ہو گئے، کھانا بنانا ہے، مرچیں زیادہ کر دیں گے، اٹھا دیں بھائی، وہ ذکر کر رہے تھے، ذکر کر رہے تھے، مچھر مارا، شاباش۔ حضرت شمویل علیہ السلام نے دعا کی، اللہ آپ تو جانتے ہیں یہ قوم بڑی بدبخت ہے، باتوں سے پھر جاتی ہے، بات نہیں مانتی ہے، اے اللہ آپ ان کے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیں۔ اللہ نے کہا آپ شمویل علیہ السلام سے کہ آپ ان سے خود پوچھ لیں کہ نشانی کیا چاہتے ہیں، ہم اپنی نشانی دکھا دیں تو پھر جائیں گے، ان سے پوچھئے کہ نشانی مانگتے کیا ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو ہمارا تابوت ہے، جس اس تابوت کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے، وہ ہم کو واپس مل جائے۔ اب یہ تابوت کی تاریخ تھوڑی سی بتاتا ہوں، یہ تابوت کیا تھا؟ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام پر اتارا تھا، اور اس کے اندر آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک اور آپ کے بعض خاص صحابہ کرام کی تصاویر ریشمی رومال پر موجود تھی۔ اب اس تصویر سے آج کل کی تصویر کا جواز نہیں، پہلے جس طرح سجدہ تعظیمی جائز تھا لیکن اس امت میں جائز نہیں، پہلے امتوں کے اندر تصویر بھی جائز تھی, مجسمے بنانا بھی جائز تھا, لیکن اس امت کے اندر نہ تصویر جائز نہ مجسمہ بنانا جائز. تو یہ تھا اس کے اندر. اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی تھا, ہارون علیہ السلام کی پگڑی بھی تھی, ہاں, اور موسیٰ علیہ السلام کے جو نالین مبارک بھی اس کے اندر تھے. تو یہ تبرک تھا, وہ تابوت کے اندر یہ ساری چیزیں تھیں. اس کی وجہ سے بنی اسرائیل مجتمع رہتے تھے, جب جنگ لڑتے تھے یہ تابوت سامنے رکھتے تھے اور ان کو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے فتح عطا فرما دیتے. لیکن قوم عمالقہ جب آئی, اس نے حملہ کیا, چونکہ وہ اللہ کا عذاب تھا, ان کو بھی بھگا دی اور یہ تابوت بھی ساتھ لے گئے. تو انہوں نے وہ تابوت واپس مانگا اللہ سے کہ اے اللہ, کہ اگر طالوت آپ کی طرف سے بادشاہ مقرر ہیں تو اس کی علامت یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں وہ تابوت واپس مل جائے. اللہ تعالیٰ نے اس کا نظام یہ کیا کہ قوم عمالقہ میں بیماری پھیلا دی. جب بیماری پھیلی تو وہ لوگ پریشان ہو گئے, کوئی علاج نہیں. اب ان کے اندر سے ایک آدمی نے ایک بات کہی کہ یہ مصیبت ہم پر آ رہی ہے اس تابوت کی نحوست کی وجہ سے, نعوذ باللہ, ایسا کرو یہ تابوت یہاں سے نکالو, تابوت نکالو گے تو ہم اس سے پاک ہو جائیں گے. انہوں نے تابوت کو بیل گاڑی پہ رکھا, اور بڑا بھاری تابوت تھا تو دو بیل باندھے اور بیل گاڑی کو بنی اسرائیل کی طرف ایسے ہی ہکا دیا, خود لے جانا بھی پسند نہیں کیا. جب وہ بیل گاڑی آگے نکلی تو فرشتوں نے اس تابوت کو اٹھایا اور حضرت طالوت اور ان کی قوم کے درمیان میں لے جا کر رکھ دیا. اب ان کی قوم نے مانا کہ ہم ان کو بادشاہ مانتے ہیں. اب جہاد کی تیاری شروع ہوئی. دیکھو, جب گناہ کیے تو عذاب مسلط ہوا, اور جب نیکی کے راستے پر آئے اب رحمت آ رہی ہے اللہ کی, اب رحمت آ رہی ہے اللہ کی. 70,000 نوجوانوں کا ایک لشکر تیار ہوا. جب یہ لشکر تیار ہو گیا تو حضرت شمویل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ ایک آدمی ہے, اس کے 13 بچے ہیں, اور سب سے چھوٹا اس کا نام داؤد ہے, 9 عمر ہے, اس کو اپنے ساتھ اس جہاد میں لے کر جاؤ, کیونکہ سامنے جو قوم کا بادشاہ ہے جالوت, اس کو یہ داؤد ہی ماریں گے. 70,000 کے 70,000 روانہ ہوئے. داؤد علیہ السلام کو اطلاع ہوئی تو یہ پہاڑوں پر بکریاں چرا رہے تھے, ہر نبی نے بکری چرائی ہے, ان کو اطلاع ہوئی, دوڑتے بھاگتے آ رہے تھے کہ راستے میں ایک پتھر نے ان کو آواز دی کہ آپ مجھے اٹھا لیجئے, میں موسیٰ علیہ السلام کا پتھر ہوں, میں کام آؤں گا. دوسرے نے آواز دی, میں ہارون علیہ السلام کا پتھر ہوں, مجھے اٹھا لیجئے, کام آؤں گا. تیسرے پتھر نے کہا کہ آپ مجھے اٹھا لیجئے, میں وہ پتھر ہوں جس کے ذریعے سے آپ جالوت کی کھوپڑی اڑائیں گے. انہوں نے وہ تینوں پتھر اپنی جھولی میں اٹھا لیے, جہاد کے لیے روانہ ہو گئے. اب اللہ تعالیٰ کی آزمائش آ گئی. آزمائش یہ آئی, پیاس سخت, گرمی کا موسم, لو, اور آگے نہر. اللہ نے فرما دیا کہ اس سے پینا نہیں ہے, لیکن چلو بھر, چلو بھر. ان اللہ مبتلیکم بنہر, اللہ تمہیں آزمائے گا ایک نہر کے ذریعے سے, جو اس میں سے پیے گا فلی سمن نہیں, وہ ہم میں سے نہیں ہوگا. چنانچہ جب اس حضرت طالوت نے کہہ دیا, شمویل علیہ السلام نے کہہ دیا کہ دیکھو نہر آ رہی ہے, پینا نہیں, جو پیے گا وہ جہاد میں شریک نہیں ہو سکے گا, اور جو نہیں پیے گا صرف ایک دو گھونٹ, اللہ تعالیٰ اس کی پیاس کو بجھا دیں گے. لیکن بنی اسرائیل بے صبرے تھے, ان میں سے اکثر نے پی لیا. آپ اکثر کی تعداد سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے, صرف 313 کی تعداد ایسی بچی جس نے وہ پانی یا تو پیا ہی نہیں, یا صرف اللہ کے حکم کے مطابق ایک دو گھونٹ پیے. جنہوں نے پیٹ بھر کر پیا, اللہ نے ان پر وہن اور بزدلی ڈال دی, اتنی تھکاوٹ ڈال دی کہ ان سے اٹھا ہی نہ گیا, وہ جہاد میں شریک نہ ہو سکے. صرف 313, بدر میں بھی, یہاں پر بھی 313, صحیح ہے جی. اب یہ 313 نکلے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے کہ ان کے ساتھ نکلنے والے تین قسم کے لوگ تھے. یہ جو 70,000 تھے, تین قسم کے تھے. ایک ناقص الایمان, جو پیچھے رہ گئے. ایک کامل الایمان, لیکن جب یہ کون تھے کہ جب قوم عمالقہ کو دیکھا اتنی زیادہ تعداد والی, تو تھوڑی ان کی تعداد کو دیکھ کے گھبرائے. اور ایک تھے اکمل الایمان, جو تعداد کو دیکھ کر بھی نہ گھبرائے, بلکہ کہنے لگے کتنی جو ہے ایسی جماعتیں ہیں قلیل, جنہوں نے کثیر تعداد والی جماعتوں کو شکست دے دی, ہمت والے لوگ تھے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے, ان 313 کے ذریعے سے فلسطین کو آزاد فرمایا. آج بھی انشاءاللہ ہوگا ایسا. ہاں انشاءاللہ ایسا ہوگا, لیکن وہ 313 اکمل الایمان والے چاہیے. ہاں اکمل الایمان والے 313 جمع ہوں گے, آج فلسطین آزاد ہوگا. اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے سے جالوت اپنی فوج کو سیٹ کر رہا تھا. حضرت داؤد علیہ السلام نے کسی سے پوچھا جالوت کون ہے, کہا وہ کھڑا ہوا ہے. انہوں نے وہ تیروں پتھر جمع کیے, کپڑے میں لپیٹے, اور جیسے مارتے ہیں نا بچے مار کے بھاگتے ہیں, انہوں نے جیسے ہی مارا تو وہ پتھر خود اللہ نے ان میں ایسی طاقت رکھ دی, ایٹم بم بنا دیے کہ جا کر اس جالوت کی کھوپڑی پہ لگے, بھیجا نکل کر باہر, اور اس کے گرد 12 سے 14 اس کے بڑے پکے ٹھکے لمبے چوڑے جو ہے محافظ موجود تھے. حضرت داؤد علیہ السلام اکیلے گئے, 12 سے 14 کو اکیلے مارا, اور جالوت کی لاش کو کھینچتے 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 حضرت شمویل علیہ السلام کے قدموں میں لا کے ڈال دیا. شمویل علیہ السلام نے یہ اعلان کیا تھا کہ جو جالوت کو مارے گا آدھی بادشاہت بھی ملے گی اور اپنی بیٹی سے اس کا نکاح بھی کروں گا. چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام کو شمویل علیہ السلام کی بیٹی سے نکاح بھی ہو گیا اور آدھی بادشاہت بھی مل گئی. اس زمانے تک بادشاہت اور نبوت الگ الگ چلا کرتی تھی. چنانچہ شمویل علیہ السلام نبی تھے اور طالوت بادشاہ تھے, لیکن داؤد علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بادشاہت اور نبوت کو جمع فرما دیا. ہاں تو دیکھو میرے بھائی, بتانے کا مقصد اس واقعے سے یہ ہے کہ جب گناہ کے راستے پر چلے تو عذاب میں مبتلا ہوئے, اور جب اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کے راستے پر چلے تو اللہ تعالیٰ نے اپنا وطن 313 کے ذریعے سے بھی واپس فرما دیا. تو ہمیں بھی گناہوں کو چھوڑنے کی عادت ڈالنی ہے. اس ماحول میں جس کو جہاں مناسبت ہو اللہ والوں کے پاس آنے جانے کی عادت ڈالنی ہے, اللہ والوں کے پاس رحمت برستی ہے, ہم جیسے بنجر بھی ان کے پاس بیٹھ جائیں گے تو انشاءاللہ ہم پر بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی بارش ڈال ہی دے گی. اللہ جی ہم سب کو اللہ والی زندگی کی توفیق نصیب فرما دے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ مغرب کے بعد ذکر کی مجلس ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.